اس لیے جب کوئی بحث چھیڑتا ہوں، کوئی مطلب عرض کرتا ہوں، تو سوچ سمجھ کے عرض کرتا ہوں، پوری تحقیق کے ساتھ عرض کرتا ہوں. اس لیے آپ حضرات سوال کر سکتے ہیں، مگر ہو سکتا ہے بعض حضرات کو یہ شکوہ ہو مجھ سے کہ میں سوالات کا جواب کبھی کبھی نہیں دیتا. یہ آج عرض کر دوں کہ کیوں نہیں دیتا. سوال اگر صرف سوال کے انداز میں ہو تو ہمیشہ جواب دیتا ہوں، دیر ہو سکتی ہے لیکن جواب دیتا ہوں. لیکن سوال کرنے والا اگر طنز اور تشنیع کا لہجہ اختیار کر لے تو پھر میں اس سوال کو قابل جواب نہیں سمجھتا. مجھے میرے اساتذہ نے یہی سکھایا ہے کہ جب سوال کرو تو آداب سوال کے ساتھ. اور یہی نہیں کہ خرد اگر بزرگ سے سوال کر رہا ہے تو ادب کا لحاظ کرے، نہیں، بزرگ اگر کسی خرد سے سوال کر رہا ہے تب بھی سوال سوال کے دائرے میں ہونا چاہیے. امتحان کے پرچے آتے ہیں تو کس لہجے میں آتے ہیں؟ طالب علموں پہ طنز ہوتا ہے کیا؟ ہاں بیٹا بتاؤ تو یہ سوال تم نے سال بھر میں کیا پڑھا ہے، دیکھیں تو صحیح. بچوں کا امتحان بزرگ لیتے ہیں نا، کیسے لیتے ہیں؟ پہلے ہی طنز تشنیع، طنز و تشنیع کے ساتھ کوئی بھی سوال کرے کبھی جواب نہیں ملے گا. سوال علمی انداز سے سوال ہو، انشاءاللہ یہ طالب علم ضرور جواب دے گا. ایک صلوات پڑھ دیجیے محمد. مجھے کوئی دعویٰ نہیں ہے، کوئی دعویٰ میں اگر کوئی دعویٰ کر سکتا ہوں تو ایک دعویٰ کہ میں طالب علم ہوں. مجھے اپنے طالب علمی میں آج تک شبہ نہیں ہوا. اور اس لیے جب بھی کوئی بات عرض کرتا ہوں ممبر سے تو پوری طالب علمانہ ذمہ داری کے ساتھ. کبھی آپ نے میری زبان سے یہ نہیں سنا ہوگا کہ میں پوری عالمانہ ذمہ داری سے کہہ رہا ہوں. میں ہمیشہ کہتا ہوں پوری طالب علمانہ ذمہ داری کے ساتھ عرض کر رہا ہوں. تو اب جو یہ لفظ اور معنی کی بحث چھڑ رہی ہے تو میں عرض کروں کہ کم سے کم ہر لفظ کے ساتھ تین معنی ضرور ہوتے ہیں، کم سے کم. جب کوئی کلمہ، کوئی لفظ، کوئی ورڈ، کوئی شبد جملے میں آتا ہے، کلام میں آتا ہے، تحریر میں، تقریر میں، نظم میں، نثر میں، تو اس کے کم سے کم تین معنی ہوتے ہیں، کم سے کم. ایک وہ معنی ہوتے ہیں جو ڈکشنری میننگ کہلاتے ہیں، لیکزیکل میننگ، لغوی معنی وہ پائے جاتے ہیں، ایک سطح اس کی ہوتی ہے. اس کے اوپر ایک معنی کی پرت اور چڑھتی ہے اور وہ معنی ہوتے ہیں نحوی معنی. یعنی کوئی لفظ کسی جملے میں آتا ہے تو یا وہ فاعل ہوگا یا مفعول ہوگا یا مضاف ہوگا یا مضاف الیہ ہوگا یا صفت ہوگا یا موصوف ہوگا یا مبتدا ہوگا یا خبر ہوگا، تو یہ معنی اس میں اضافہ ہوتے ہیں. یہ دوسری معنی کی سطح ہے جو اس پر اضافہ ہوتی ہے کسی بھی جملے میں کوئی لفظ آ جائے. تیسرے معنی جو ہر لفظ کے ساتھ ہوتے ہیں وہ تہذیبی معنی ہوتے ہیں. جب بھی کوئی کلمہ کسی زبان سے ادا ہوتا ہے، کسی تقریر میں، تحریر میں، شعر میں، نثر میں، تو وہ جملہ جس زبان سے ادا ہوتا ہے پتہ چل جاتا ہے کہ کہنے والے کا تہذیبی پس منظر کیا ہے. تہذیبی پس منظر سیاست ہے تو فخر کے معنی تکبر کے ہوں گے، تہذیبی پس منظر ولایت ہے تو فخر کے معنی شکر کے ہوں گے. صلوات پڑھ دیجیے محمد. تہذیبی پس منظر کیا ہے؟ سیاست یا ولایت؟ سیاست یا ولایت؟ توجہ رہے، تمام عالم بشریت کو بس یہ طے کرنا ہے کہ ہم اہل سیاست بن جائیں یا اہل ولایت. اہل سیاست بنیں گے تو زندگی بھی شرمندگی کا سر و سامان ہوگی، موت بھی شرمسار کرے گی. اہل ولایت ہوں گے تو زندگی بھی عبادت میں گزرے گی، موت بھی شکر کے ساتھ آئے گی. زندگی اور موت کا مسئلہ بہرحال نحن قدرنا بینکم الموت. میں عرض کر رہا ہوں یہ قدرنا میں جو لذت ہے، جو معنویت ہے، اور اس کی جو تعبیر ہے، ابھی تک میں اس تعبیر تک نہ پہنچا نہیں سکا آپ کو اپنے ساتھ. نحن قدرنا بینکم الموت وما نحن بمسبوقین علی ان نبدل امثالکم. اور ہم عاجز نہیں ہیں کہ تمہاری مثال تبدیل کرتے رہیں. ابھی تمہاری مثال تبدیل کرتے رہیں اس میں بہت بڑی حکیمانہ، فلسفیانہ اور سائنٹیفک بحث موجود ہے. یہ بحث بھی آج تک میں کھل کے نہیں کر سکا، اس لیے کہ اس مجلس کا وقت ہی 50 منٹ ہوتا ہے اور آپ حضرات اس موضوع پر سیمینار منعقد کرتے نہیں ہیں. لیکن مجھے سوالات پسند ہیں، اور اسی لیے جو حضرات میرے مزاج سے واقف ہیں وہ جانتے ہیں کہ میں خود انکریج کرتا ہوں کہ سیمینار منعقد کیجیے، اس لیے کہ مجلس میں تو صرف میں گفتگو کر رہا ہوں، آپ سن رہے ہیں. سیمینار میں یہ آزادی ہوتی ہے کہ مقالہ پڑھنے والا، تقریر کرنے والا اپنی گفتگو کرنے کے بعد اس پر فریضہ عائد ہو جاتا ہے کہ وہیں، بعد میں نہیں، وہیں اسی وقت سوالات ہوتے ہیں اور جواب دینا پڑتا ہے. اور ہمارے یہاں تو میں سوالات سے گھبراتا نہیں ہوں، ادعاء سلونی نہیں ہے، نعوذ باللہ. تاریخ گواہ ہے، جس نے بھی امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ الصلوۃ والسلام کے علاوہ ادعاء سلونی کیا، روح سیاہی اس کا مقدر ہوئی، ذلیل ہوا، رسوا ہوا. آپ کے سوالات سے ہمارے علم میں بھی اضافہ ہوتا ہے، ہماری تحقیق و جستجو کی راہیں بھی متعین ہوتی ہیں، راہیں کھلتی ہیں، در کھلتے ہیں، دریچے کھلتے ہیں. باب مدینۃ العلم پہ جا کے دستک دینے کے مواقع میں اثر آتے ہیں. سوالات سے نہیں گھبرا. آپ سوال کریں گے ہمیں نہیں آئے گا، کوئی ہمارے لیے ذلت کی بات ہے؟ ہمیں اگر نہیں معلوم کوئی سوال، ہمارے لیے ذلت کی بات ہے؟ ارے میں فوراً موقع مل جائے گا دروازے امیر المومنین پہ پہنچنے کا. آپ نے خلوص سے سوال کیا ہوگا تو اس ثواب میں آپ بھی شریک ہوں گے. آپ نے خلوص سے سوال نہیں کیا ہوگا تو آپ کا کچھ ثواب نہیں، سارا ثواب ہمارا ہے. سوال کیجئے تو خلوص کے ساتھ، علمی اخلاص ہونا چاہیے. اور ایک جملہ عرض کر دوں، جب سوال و جواب ہی کی بات ہو رہی ہے، مجھے تو ایسا لگتا ہے کہ یہ دنیاوی زندگی پورا ایک سوال ہے، اور وہ سوال صرف یہ ہے کہ بتاؤ موت کیسی ہوتی ہے، موت کی حقیقت کو تم کتنا درک و دریافت کر سکتے ہو. یہ دنیاوی زندگی پوری 60 برس، 70 برس، 100 برس جتنی بھی انسان کو مل جائے اس دنیا میں، یہ پورا ایک سوال ہے، اور جواب ہے اس کا وہ موت جو آپ خود متعین کرتے ہیں اپنے لیے. عجیب بات کہتے جا رہے ہیں. اب تک تو آپ سنتے آئے تھے کہ موت کا ایک دن معین ہے، موت ادھر سے مقرر ہے، مقدر ہے. نہیں، آپ اپنی موت خود اختیار، جیسی زندگی بسر کرتے ہیں ویسی ہی موت آتی ہے. جیسی زندگی بسر کرتے ہیں ویسی ہی موت آتی ہے. اسی لیے بعض فلاسفہ سے پوچھا گیا کہ بتائیے موت کیا ہے، تو انہوں نے کہا تم زندگی سمجھ چکے ہو کہ کیا ہے. موت سمجھنے سے پہلے سمجھو زندگی کیا ہے. اگر زندگی سمجھ میں آ گئی تو موت خود بخود سمجھ میں آ جائے گی. یہ ایک طریقہ ہے سوچنے کا. البتہ سوچنے کا طریقہ صرف اسی ایک طریقے میں منحصر نہیں ہے. اگر زندگی سمجھ میں آ گئی کہ کیا ہے تو موت خود بخود سمجھ میں آ جائے گی کہ کیا ہے. یہ ایک طریقہ ہے. اب وقت بہت تیزی سے گزر رہا ہے اور گفتگو ابھی تمہید سے نکل ہی نہیں پا رہی. ایک جملہ عرض کروں، اگر زندگی کے بارے میں سوچنا ہو تو کیسے سوچیں کہ زندگی کیا ہے، اور زندگی کی قدر و قیمت کتنی ہے، زندگی کی اہمیت کیا ہے. جب ہم اس دنیا میں زندگی بسر کرتے ہیں تو بہت سے کام ہم کرتے ہیں، کھاتے ہیں، پیتے ہیں، شادی بیاہ کرتے ہیں، کاروبار کرتے ہیں زندگی بسر کرنے کے لیے، زراعت، تجارت، ملازمت، جو بھی جس کو میسر ہوتا ہے. غور کیجئے گا میں کیا عرض کر رہا ہوں. ایک سوال بہت مشہور و معروف سوال ہے، مبتذل، متداول، ہر زبان پر آ جاتا ہے کبھی نہ کبھی. لوگ پوچھتے ہیں اور کہتے ہیں کہ بھائی جیتے جینے کے لیے کھاتے ہیں یا کھانے کے لیے جیتے ہیں. آتا ہے نا یہ سوال کبھی کبھی. کبھی مزاحن بلکہ بیشتر مزاحن. میں دست ادب جوڑ کے عرض کر رہا ہوں کہ آج خود اپنے نفس کے ساتھ مزاحن نہیں سنجیدگی سے یہ سوال کیجیے گا. جتنے بھی کام ہم کرتے ہیں سب کے ساتھ جینے کے لیے کھاتے ہیں یا کھانے کے لیے جیتے ہیں؟ ظاہر ہے اس میں کوئی زیادہ اختلاف آپ میں سے شاید نہ کرے کہ بھئی جینے کے لیے کھاتے ہیں کھانے کے لیے نہیں جیتے ہیں. توجہ ہے نا؟ بزرگوں کے لیے تو ایک جملہ ہی کافی ہوتا ہے, اشارہ کافی ہوتا ہے. میں بچوں کے سمجھانے کے لیے عرض کر دوں, بچے تو کھانے ہی جانتے ہیں, جو مل جائے منہ میں رکھیں گے, پتھر بھی چمکتا ہوا زمین سے اٹھائیں گے تو منہ میں رکھ لیتے ہیں. بچوں کو دیکھا ہے نہیں, بچے چھوٹے بچے وہ جو بھی ملا. میرا خیال ہے جو لوگ تخت نشین ہو کر بھی یہی کرتے ہیں کہ جو بھی ملا ہڑپ کر گئے, وہ آخر تک بالغ نہیں ہوتے ہیں. تاریخ میں میں آج کل کی بات نہیں کر رہا ہوں, لیکن تاریخ میں آپ دیکھیں کہ بہت سے لوگ ہیں تخت نشین ہو گئے, حکمراں ہو گئے, صاحب اقتدار, سلطنت, جو ملا ہڑپ کر گئے, جس کا ملا ہڑپ کر گئے. وہ بچپن یاد آ جاتا ہے. بچے کیا کرتے ہیں؟ پتھر چمکتا ہوا ملے تو منہ میں. ارے میں نے دیکھا ہے, سب نے دیکھا ہوگا, بچے پاؤں میں پہننے والی جوتیاں اٹھا دی, وہ بھی منہ میں رکھتے ہیں. رکھتے نہیں رکھتے ہیں؟ بہرحال اب بچوں کو سمجھانا پڑتا ہے کہ بیٹا جینے کے لیے کھایا جاتا ہے, کھانے کے لیے نہیں کیا جاتا. اور جب بڑا ہو کے بھی انسان نہ سمجھ پائے تو ایسی ایسی بیماریاں اللہ نے خلق فرمائی ہیں ازراہ لطف و کرم, تاکہ انسان کی سمجھ میں آ جائے کہ جینے کے لیے کھایا جاتا ہے, کھانے کے لیے نہیں دیا جاتا. اب دو سوال ہیں, سب جب یہ دوا سوال آپ کے سامنے, جینے کے لیے کھاتے ہیں یا کھانے کے لیے جیتے ہیں؟ صحیح جواب کیا ہے؟ جینے کے لیے کھاتے ہیں. دوسرا سوال, پھر جیتے کس لیے ہیں؟ جینے کے لیے کھاتے, جیتے کس لیے ہیں؟ بس جس نے اس سوال کا کامیاب جواب دریافت کر لیا, خدا کی قسم فائز و کامیاب ہو گیا. جیتے کس لیے ہیں؟ یہ سوال کا جواب سوائے انبیاء کرام, اولیاء اللہ, ائمہ افہار کے اور کوئی نہیں دیتا کہ جیتے کس لیے ہیں. کھاتے ہیں جینے کے لیے, زندگی کے تمام کام انجام دیتے ہیں جینے کے لیے, جیتے ہیں حق سبحانہ و تعالیٰ کے لیے, صرف اللہ کے لیے جیتے ہیں. اور جب اللہ کے لیے جیتے ہیں تو بس ایک جملہ یاد رکھیے گا, جو اللہ کے لیے جیتے ہیں پھر وہ کبھی نہیں مرتے. صلوات پڑھ دیجئے محمد والے. موت آتی ہے مگر وہ مرتے نہیں ہیں. اس مکتب میں پروان چڑھنے والے یہی کہتے ہیں, آواز یہ آتی ہے لبے آب بقا سے, آواز یہ آتی ہے لبے آب بقا سے, مرنا ہی یہاں خوب ہے, جینا نہیں اچھا. اس دنیا سے گزر جانا ہی اچھا ہے, مگر گزرنا ہے محبت کے ساتھ, عشق کے ساتھ, مودت کے ساتھ, ولایت کے ساتھ, بندگی کے ساتھ, شکر رب کے ساتھ. اور یہ چیزیں سیکھنا ہو تو کون سکھائے گا؟ دیکھو تاریخ معمور ہے ان ہستیوں کے تذکرے سے کہ جن پر مصیبتیں پڑتی رہتی ہیں تب بھی وہ شکر کے سجدے کرتے رہے. محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم. نفس رسول امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب. حسن مجتبی, حسین شہید کربلا, سیدہ طاہرہ فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ, ان کی ذریت سے ہونے والے ائمہ معصومین, ان سے پہلے گزرنے والے انبیاء, لیکن انبیاء کی تاریخ پڑھیں, ان سے پہلے گزرنے والوں کی تاریخ ضرور پڑھیں, مگر ان کی تاریخ پڑھنا اس لیے ضروری ہے کہ یہ خاتم ہیں. انہوں نے سکھایا کہ شکر نعمت کیسے ادا کیا جاتا ہے، کس طریقے سے زندگی کو زندگی بنایا جاتا ہے، کس طریقے سے موت کو زندگی بنایا جاتا ہے، کس طریقے سے موت کو شکست دی جاتی ہے. بس گفتگو ختم ہو گئی، آج کی گفتگو ختم، یہ سب تمہید تھی. آج محرم کا چاند نمودار ہو چکا، محرم کا چاند، کل پہلی محرم. اس مرتبہ ہمارا موضوع گزشتہ برس کے موضوع سے متصل رہے گا. گزشتہ برس آیت الکرسی کے ضمن میں ہم نے گفتگو شروع کی تھی اور عنوان تھا توحید اور حسین، لیکن گفتگو صرف پہلے فقرے تک پہنچی تھی، اللہ لا الہ الا ہو، اس سے آگے نہیں بڑھی. اس کے بعد کیا ہے؟ الحی القیوم. جب الحی القیوم پہ گفتگو ہوگی تو اس مرتبہ عنوان ہوگا حیات اور حسین. تو کل سے گفتگو ہی حیات پر ہوگی انشاءاللہ. حسین اور حیات، حیات اور حسین. جسے زندگی چاہیے ہو وہ آ کر یہ عالم عباس پکڑ کر حسین کی بیعت کر لے، حضرت سید الشہداء کی بیعت، حسین کی بیعت. حسین کی بیعت کرنے کے لیے سن 61 ہجری میں رہنا ضروری نہیں ہے، آج بھی امام حسین کی بیعت ہو سکتی ہے. قیامت تک امام حسین کی بیعت میں رہنے کے لیے ہم مکلف ہیں. وہ انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام تھے قبل حضرت خاتم، کہ ایک نبی کے بعد اس کی نبوت، وہ بحیثیت نبی ہمارے لیے محترم ہے لیکن مطاع نبی کی حیثیت نہیں رہ جاتی. لیکن یہ 12 امام، کسی کی امامت یہ نہیں ہے کہ ہم آج ان کے مطیع نہیں ہیں. اگر کوئی قول ہم تک پہنچ جائے قال امیر المومنین، ہمارے اوپر اطاعت واجب. قال الحسین علیہ السلام، ہمارے اوپر اطاعت واجب. قال الصادق علیہ السلام، اطاعت واجب. قیامت تک ان کی بیعت میں ہمیں رہنا ہے، آپ کو رہنا ہے. تو بیعت حسین کریں اور دیکھیں جو بیعت حسین کرتا ہے وہ موت سے بے خوف ہو جاتا ہے. حضرت امام حسین علیہ السلام نے مکے پہنچ کر کوفے کی طرف اپنے چچا زاد بھائی، اپنے عزیز حضرت مسلم ابن عقیل کو روانہ کیا سفیر بنا کر. جناب مسلم جب مکے سے نکلے ہیں تو کچھ ایسا واقعہ پیش آیا کہ جناب مسلم نے امام حسین کو ایک خط لکھا، تاکہ مجھے کچھ الجھن ہو رہی ہے، ہول ہے، وحشت ہو رہی ہے، ایسا لگتا ہے اس سفر کا انجام بخیر نہیں ہوگا. امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا، تمہیں جس امر پر مامور اور مکلف کیا گیا ہے تم اس امر کو نافذ کرو، جاؤ جاؤ. اور ہمارے یہاں کسی قسم کا خوف مقصد اور منزل تک پہنچنے میں حائل نہیں ہونا چاہیے. جناب مسلم تشریف لے گئے کوفے اور جو ایک سفیر کا حق تھا وہ حق ادا کیا. توجہ ہے، یہ سب سنتے ہیں، ہر سال سنتے ہیں، کس لیے سنتے ہیں؟ جو ذمہ داری ہے وہ ادا ہو، چاہے کچھ ہو جائے. توجہ ہے، جو ہمارے کاندھوں پہ ذمہ داری ہے وہ ذمہ داری پوری کرنی ہے. تمام حسن کسی زندگی کا یہی ہے کہ یہ لکھا جائے کہ اس شخص نے اپنے ہدف کو پا لیا، اپنے مقصد کو پورا کیا، اپنی منزل تک پہنچ کر دم توڑا. کچھ وہ ہوتے ہیں جو منزل پر پہنچ کے دم توڑتے ہیں، کچھ ایسے جیالے مجاہد ہوتے ہیں جہاں دم توڑ دیتے ہیں وہیں منزل آ جاتی ہے. یہ اپنی اپنی ہمتوں کی بات ہے. یہ سب تربیت مکتب حسینی میں ہوتی ہے. بس دو جملے عرض کر رہا ہوں. جناب مسلم ابن عقیل گئے، انہوں نے حق کے سفارت ادا کیا. اس کے بعد امام حسین علیہ السلام کا کارواں روانہ ہوا. مجھے نہیں معلوم آپ نے آج کسی نے اپنے گھر میں چاند دیکھا ہوگا محرم کا. کسی نے کسی مسجد میں دیکھا ہوگا, کسی نے کسی عزا خانے میں دیکھا ہوگا. حسین نے صحرا میں بے آب و گیا, صحرا میں محرم کا چاند, محرم کا چاند دیکھنے کے بعد ہی کوفے کی طرف سے کچھ آتے ہوئے لوگ نظر آئے. حضرت سید الشہداء نے اپنے کارواں سے دو افراد کو بھیجا کہ جاؤ ان سے دریافت کرو کوفے کے حالات میں. جب یہ گئے تو ان آنے والوں نے کہا کہ تم کون ہو؟ انہوں نے کہا ہم ابو عبداللہ الحسین فرزند رسول کے فرشتہ دار ہیں. کہا ہمیں فرزند رسول کی خدمت میں لے چل. وہ آئے, امام کو سلام کیا. سلام کرنے کے بعد کہا کہ کوفے سے کچھ خبریں تو ہیں مگر سب کے سامنے بتانے کا دل نہیں چاہ رہا, سب کے سامنے گزارش نہیں کر سکتے ہم. امام نے داہنے جانب دیکھا, بائیں جانب دیکھا, ایک طرف عباس کھڑے تھے, ایک طرف علی اکبر کھڑے تھے. امام نے فرمایا یہ سب ہمارے اپنے ہیں, ان سے کوئی راز چھپا ہوا نہیں ہے, بتاؤ خبر کیا ہے. انہوں نے رنج و علم کے ساتھ یہ خبر سنائی. آقا آپ سن سکیں گے؟ آپ کا وفادار سفیر مسلم ابن عقیل جب ہم کوفے سے نکل رہے تھے, اجرکم علی اللہ, ہمیشہ آپ سنتے ہیں یہ الفاظ, نہ جانے کتنی بار, ہزاروں لاکھوں بار سن چکے ہیں آپ, مگر ان الفاظ میں کتنی علم ناکی ہے. اگر محبت ہے نا, اگر ایمان ہے, دین ہے, ایمان ہے, انسانیت ہے, اگر انسانیت ہے تو ان جملوں کی, ان الفاظ کی علم ناکی, اس واقعے کی علم ناکی ایک مرد مسلم کے لیے بھی قابل غور ہے, جو مسلم نہیں عام انسانوں کے لیے بھی قابل غور ہے. ارے مسلم سفیر تھے, کسی سفیر کو قتل بھی کیا جاتا ہے تو بس قتل ہی تو کیا جاتا ہے. اولاً کسی قانون میں کسی سفیر کے قتل کی اجازت نہیں ہے, آپ سفیر کو واپس کر سکتے ہیں, سفیر کو قتل نہیں کر سکتے. یہ کون تھے؟ مسلمان کہلانے کے مستحق تھے؟ یہ انسان کہلانے کے مستحق تھے؟ قتل بھی کرنے کے طریقے ہوتے ہیں. آج ساری دنیا بیدار ہے تو چھوٹے چھوٹے واقعات پر ہیومن رائٹس کے سوالات اٹھتے ہیں کہ کسی کو قید کرنا ہے آپ کو تو قید میں قیدی کے ساتھ کیا سلوک ہونا چاہیے, کسی کو سزائے موت دینی ہے تو سزائے موت دینے کے بھی کیا طریقے ہونے چاہیے. یہ کون لوگ تھے تاریخ میں, اور وہ کیسے لوگ ہیں جو آج تک ان کا دفاع کرتے ہیں؟ مسلم ابن عقیل سفیر ابو عبداللہ الحسین معمولی طریقے سے قتل نہیں کیے گئے, دار العمارہ کی بلندی پہ لے جائے گئے, اور اس بلندی پہ لے جانے کے بعد سر کو تن سے جدا کیا گیا, جس میں مبارک کو دار العمارہ کی بلندی سے زمین پر پھینک دیا گیا. مسلم کا جسم مبارک پاش پاش ہو گیا, اور اس کے بعد اہانت اور توہین کی غرض سے مسلم کے پاؤں میں رسی باندھ کر کوفے کے بچے کوفے کی گلیوں میں پھرا رہے تھے. یہ حسین کا سفیر مسلم ابن عقیل. انا للہ وانا الیہ راجعون رغبن بقضائه وتسلیما لامره. پروردگار ہمیں علوم قرآن اور معارف اہل بیت سے آشنا فرما. پروردگار ہمیں مکتب حسینی کا سچا طالب علم بنا دے. پروردگار ہمیں تہذیب آل محمد کے سانچے میں ڈھال دے. معبود فیضان تہذیب آل محمد کو تمام انسانیت کے لیے عام کر دے. پروردگار حضرت ولی آخر کو اذن ظہور عطا فرما اور ان کے ہاتھوں سے اپنی رحمت و رافت و عدالت کا پرچم لہرا دے. ایک مرتبہ پھر سورہ حمد اور تین مرتبہ سورہ اخلاص کی تلاوت فرما کر